أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
یہ سورہ بقرہ کی تین چار آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 30 سے لے کر 33 آیت تک. یہاں سے ایک نیا موضوع اور مضمون شروع ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی بعثت اور اس کی پیدائش سے ہے، اور اس مقصد کو اللہ تعالی ان آیات میں ذکر فرما رہا ہے جس مقصد کے لیے اس انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا. مقصد بعثت انسان کی اس کو ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے. تو آیت نمبر 30 میں جس کا آغاز ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کا آغاز اس سے ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، ملائکہ ملک کی جمع ہے اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں یا پیدا کرنے والا ہوں. جاعل بمعنی خالق ہے یہاں، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا ایک نائب اور جانشین اور خلیفہ. تو یہ سن کر فرشتوں نے کہا، قالو، کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں اس زمین میں اس کو خلیفہ، میں نفسد فیہا، جو کہ فساد پھیلائے گا، فیہا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَا، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو پیدا کر دیا گیا اور بنایا گیا، اور سب سے پہلے انسان ظاہر ہے آدم علیہ السلام تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علامہ سکھائے، الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کی تمام چیزوں کے نام. ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال, اور کہا, انبئونی باسماء, ان چیزوں کے نام مجھے تم بتاؤ. ہؤلاء, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو جو تم نے اس سے پہلے کی تھی. کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے نہایت ہی عجز اور انکساری کے عالم میں جواب دیا کہ سبحانك, تو پاک ہے, لا علم لنا, ہم نہیں جانتے کسی بھی بات کو, ہمارے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. الا ما علمتنا, سوائے اس علم کے جو تو ہمیں سکھائے. انك انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی صاحب علم ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے آدم, أنبئهم, بتاؤ ان کو, فرشتوں کو, بأسمائهم, ان کے نام, ان چیزوں کے نام جو تمہیں ہم نے بتائے. فلما أنبأهم, پس جب بتائے آدم علیہ السلام نے نام ان کو, بأسمائهم, ان تمام چیزوں کے نام, قال, تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ زمین و آسمان کے جتنے علوم ہیں اور جتنے خزانے ہیں اور جتنے غیب ہیں اور جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں, وہ ساری کی ساری صرف میں ہی جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو. واعلم, اور اس بات کا علم بھی میرے پاس موجود ہے, اور میں جانتا ہوں, ما, وہ جو کہ تبدون, جس کو تم ظاہر کرتے ہو, وما, اور وہ جو کہ تکتمون, تم چھپاتے ہو. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ تھا. تو اس آیت نمبر 30 سے آغاز ہوا ایک نئے مضمون کا, جس کا تعلق انسان کی پیدائش سے ہے اور اس موضوع سے ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالی نے کس لیے پیدا کیا. اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو اپنا خلیفہ اور جانشین اور نائب بنایا اس زمین پر. خلیفہ, نائب اور قائم مقام اور جانشین کو کہتے ہیں. اور یہ خلیفہ بمعنی فاعل ہے, صفت مشبہ کا صیغہ ہے خلیفہ بمعنی فاعل, اور یہ فعیلہ کے وزن پر ہے. خلیفہ وہ شخص کے جو کسی کا جانشین ہو, نائب ہو, قائم مقام ہو, اسے خلیفہ کہتے ہیں. اور خلف اور خلف, خلف وہ کہ جو پیچھے آئے اور بعد میں آئے, اور یہ لفظ اس اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو صالح اولاد ہوتی ہے. تو صالح اور متقی لوگوں کو اگر اللہ تعالی صالح اولاد دے تو کہتے ہیں کہ یہ اولاد صالح ہے اور یہ بہترین خلف ہیں اپنے بہترین سلف کا, یہ بہترین خلف ہیں اپنے بہترین سلف کا, جو گزرے ہوئے ہیں ان کے یہ اچھے جانشین ہیں. لیکن اگر نالائق ہوں اور وہ صالح نہ ہوں, متقی نہ ہوں, تو ان کو پھر خلف کہتے ہیں, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. فخلف من بعدهم, سورہ مریم میں, فخلف من بعدهم خلف, یہ جو صالح لوگ تھے ان کے بعد اور اچھوں کے بعد جو اولاد ان کی آئی وہ تھی خلف. اور یہ اس لیے خلف تھی کہ اضاعوا الصلاۃ, نمازوں کو یہ ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور شہوات کے پیچھے یہ پڑ گئے تھے. تو خلف کہتے ہیں عربی میں خلف من الصالحین و خلف من الطالحین. صالح اگر ہوں تو پھر وہ خلف کہلاتے ہیں, اور اگر طالح ہوں تو وہ خلف کہلاتے ہیں نام کے سکون سے. اور خلفہ آنے جانے کو کہتے ہیں, جس کا ذکر سورہ فرقان میں ہے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد, یہ سورہ فرقان کی 62 نمبر آیت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اس طریقے پہ بنایا کہ یہ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد, یکے بعد دیگر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, تو اسی سے, اس مادے سے ہے خلیفہ. اور یہ خلیفہ یہ بمعنی فاعل ہے اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. خلیفہ بمعنی فاعل یہ تو ہے فعیل کے وزن پہ, لیکن بمعنی فاعل ہے کہ خلیفہ بمعنی یہ بوزن فعیلہ ہے لیکن بمعنی فاعل ہے, یعنی وہ شخص کے جس کے اندر یہ صفت ہو وہ اس صفت سے موصوف ہو کہ وہ کسی کا جانشین یا کسی کا قائم مقام بنتا ہے اور اس کو خلیفہ کہتے ہیں. جو امور اس کو سونپے جاتے ہیں اور جو کام اس کے سپرد کیے جاتے ہیں ان کا تعلق خواہ کسی ملک سے ہو یا حکومت سے ہو یا کوئی اور امر ہو تو اس کو کہتے ہیں خلافہ, امور خلافہ, یعنی امور مملکہ یا امور حکومت اس کو کہتے ہیں امور خلافہ. تو خلیفہ جانشین اور نائب, اور اس کی جمع ہے خلفاء اور خلائف, خلفاء راشدین جس طرح ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. تو خلیفہ کی جمع ہے خلفاء اور اس کی ایک جمع ہے خلائف, اس کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں ہمیں ملتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے یا قائم مقام اس کو بناتا ہے یا اس کو اپنا جانشین بناتا ہے یا اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو یہ شخص جو دوسرے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے یا بناتا ہے, یا تو اس وجہ سے یہ کسی دوسرے کو اپنا نائب اور جانشین بناتا ہے کہ اس شخص نے سفر پہ جانا ہوتا ہے, یا یہ اپنی غیر حاضری اور غائب ہونے کی مدت تک کے لیے کسی دوسرے کو اپنا نائب بناتا ہے. جس طریقے پہ حکومتوں اور ممالک کے جو امور ہیں ان میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو اپنی غیر موجودگی میں وہ اپنے اس شخص کو جس پہ اسے اعتماد ہوتا ہے, اس کے بارے میں اسے یہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میرے بعد یہ حکومت پہ قبضہ کر لے گا, بلکہ اس کو مکمل اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شخص میرا وفادار ہے اور اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, اپنی غیر موجودگی میں اسے اپنا نائب بنا کر وہ جاتا ہے. اور یا کسی دوسرے شخص کو جانشین اور خلیفہ اور قائم مقام اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کہ یہ شخص جس کے سپرد امور ہوتے ہیں یہ اپنے کسی عذر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی اور کمزوری یا عذر کی وجہ سے تمام کام انجام نہیں دے سکتا, تو یہ اپنی طرف سے بعض امور کے سلسلے میں کسی اور شخص کو اپنا جانشین اور قائم مقام بنا دیتا ہے. اور یا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مملکت کے امور جب بڑھتے ہیں اور ملک جب پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہ شخص ہر مقام پر خود نہیں جا سکتا, تو یہ اپنی طرف سے بعض اوقات کسی تقریب میں یا کسی اور موقع پہ ایک شخص کو نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے. یہ نمائندہ جب تک اس نئے مقام پر موجود رہتا ہے اس کی حیثیت خلیفہ اور جانشین کی ہوتی ہے, چونکہ یہ بھیجا گیا ہوتا ہے اس شخص کی طرف سے جو ان تمام امور کا ذمہ دار اور خلیفہ اور امیر یا بادشاہ یا سربراہ ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو کہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہے یہ مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد کوئی اور شخص اس کا جانشین بنتا ہے. اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مرنے سے قبل اپنی زندگی ہی میں یہ وصیت بعض لوگ کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی شخص کو یا فلاں کو میرا جانشین مقرر کیا جائے. یہ وصیت وہ مرنے سے پہلے ہی کرتے ہیں کہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ میرے مرنے کے بعد فلاں صاحب یہ ہوں گے. تو اس کی وصیت پہ عمل ہوتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کو جس کی اس نے وصیت کی ہوتی ہے اس کو اس مرنے والے کا خلیفہ اور جانشین اور قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. یہ تو وہ امور ہیں کہ جو عام طور پہ پیش آتے ہیں اس صورت میں جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کرتا ہے. اس کے علاوہ کئی اور امور بھی ہیں لیکن اہم امور چونکہ یہ چار ہیں اس لیے ان کو بیان کیا گیا, جس کا ذکر بعض مفسرین نے بھی کیا ہے کہ ان امور اور ان وجوہات کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ بناتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی کوئی بھی ضرورت درپیش نہیں تھی، نہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے سبحانہ و تعالیٰ، اور نہ ہی وہ کمزور ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو یہ کمزوری لاحق ہے کہ وہ ہر جگہ جا نہیں سکتا۔ تو اس قسم کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا؟ تو اس کے جواب میں علماء نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات کی بنا پر اس انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی تمام دوسری مخلوق پر اس انسان کو فضیلت دے اور اس کو دوسری تمام مخلوق پر حکمراں اور بادشاہ کے طور پر مسلط کرے اور تمام دوسری مخلوق کو اس کے تابع کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بطور اعزاز اور بطور اکرام اور تکریم کے یہ ہوا کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی جو خلافت ہے اس سے نوازا، اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں الاسراء میں آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ وہ یہی عزت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ اور نائب اور جانشین مقرر کیا۔ اور دوسری وجہ جس وجہ سے اس انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور اپنے قوانین کو اس زمین پر اور اہل زمین پر نافذ کرنا چاہتا تھا، تو ان قوانین کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو منتخب کیا اور اس انسان سے یہ کہا کہ تم زمین پر میرے حکموں کو نافذ کرو گے۔ تو اب یہ خلیفہ ہے دو حیثیتوں سے، اگر وہ دو حیثیتیں اس کے اندر موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں تو یہ خلیفہ ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں کو وہ چھوڑ دے تو پھر اس سے خلافت چھین لی جاتی ہے، اور اس خلافت کے چھیننے کی کئی صورتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جو اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، وہ عزت اور وہ تاج جو کہ کرامت کا تاج ہے، جس تاج کو اللہ نے اس کے سر پہ رکھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہہ کر، اور یہ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور پانیوں سب میں اس کی حکومت ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے یہ بھی اس پہ مہربانی کی کہ اس کے لیے صرف پاک اور صاف ستھری چیزیں ہی حلال کی، اور جو ستھری اور پاک نہیں تھی وہ ہم نے اس پہ حرام کر دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری دوسری مخلوق پہ ہم نے اسے فضیلت بخشی، فضیلت بخشتے ہوئے۔ تو جب یہ جس کام کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا اور جس وجہ سے اسے خلیفہ بنایا گیا وہ اللہ کے حکموں کا نفاذ ہے، جب اس کو یہ ترک کر دیتا ہے تو خلافت کا اور اس فضیلت کا اور عزت کا یہ تاج جو اس کے سر پہ ہے اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ تم شکل اور صورت کے لحاظ سے تو انسان لگتے ہو لیکن حقیقت میں تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ پھر یہی انسان جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ خلیفہ ہے، اور یہی جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کرمنا بنی آدم وفضلناہم، یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک ہم الغافلون، یہ تو غافل ہو گئے ہیں میرے حکموں سے، سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ان سے یہ خلافت چھین کے کسی اور قوم کو جو اسی کی طرح اس کے ہم جنس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی یہ خلافت دے دیتا ہے۔ اور کئی اور امور ہیں جن کا ذکر آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو وجوہات کی بنا پہ اس انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اس زمین میں مقرر کیا, اور اس انسان نے اعتراف بھی کر لیا, اور اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہاں جس وجہ سے تو مجھے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اس کو زمین پر جا کر میں پورا کروں گا. عالم ارواح میں جو وعدہ اللہ سے کیا, میثاق, اس کا ذکر ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں, وہ یہی تھا جب اس انسان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں اس کائنات کا سردار بنائیں گے اور اپنا خلیفہ بنائیں گے, تو ہم سے وعدہ کرو. تو تمام ارواح انسانی نے اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کیا جس کا ذکر گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے, اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا وہی ہے اللہ جس نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا. خلائف, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ خلیفہ کی جمع ہے, اور سورہ النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ویجعلکم خلفاء الارض, اور اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. ان آیات سے, سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 30 اور سورہ نمل اور سورہ فاطر کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا, اور یہی خلافت اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے بھی دی کہ یہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرے گا, اور ایک اور حیثیت بھی اس خلافت کی ہے. ایک تو اس خلافت کی وہ عام حیثیت ہے, اس حیثیت سے ہر انسان خلیفہ ہے, اور ایک اس خلافت کا مفہوم ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے اور جب اس کی منشا ہوتی ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, تو اللہ تعالی انہی اپنے بندوں میں سے بعض مخصوص بندوں کو چن کر زمین کا اقتدار بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے. یہ خلافت کبریٰ, خاص خلافت ہے, اور وہ خلافت صغرا یا عام خلافت ہے. عام معنی میں ہر انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے, لیکن ایک اور خلافت, ذمہ داری جب مزید بڑھتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اقتدار اور حکومت دیتا ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت ہی کی صورت میں اور خلافت ہی کے مفہوم میں سمجھا جائے, اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نوازتا ہے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سورہ صاد میں موجود ہے, وہاں اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین میں. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اس لحاظ سے بھی اللہ کے خلیفہ تھے کہ وہ انسان تھے اور بشر تھے. عام خلافت اور خاص خلافت, خلافت کبریٰ, وہ بھی ان کو ملی کہ وہ بادشاہ تھے. جب بادشاہت کا ذکر چلا ہے تو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو اپنے فضل اور اپنے انعام کی صورت قرار دیا ہے. یہ ناواقف اور ناسمجھ اور کم علم لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بادشاہت اسلام کے خلاف ہے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی غلط چیز کو اپنی نعمت قرار نہیں دیتا. اگر بادشاہت خلاف فطرت ہوتی اور خلاف اسلام ہوتی تو اللہ تعالیٰ داؤد کو اور سلیمان کو اور طالوت کے قصے میں جو معروف سلسلہ ہے جو سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے آخر میں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہت سے نہ نوازتا اور پھر یہ ارشاد نہ فرماتا کہ یہ ہمارے انعامات میں سے ایک انعام ہے. البتہ وہ بادشاہت جو اسلام کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نافذ نہ کیا جا رہا ہو, تو وہ بادشاہت بھی غلط, اور اگر وہ جمہوریت ہو وہ بھی غلط. تو اور پھر اگر بادشاہت غلط ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اور ہماری تاریخ میں تاریخ بھری ہوئی ہے ان لوگوں کے واقعات سے جو بادشاہ تھے اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا. ٹیپو سلطان کیا بادشاہ نہیں تھا, اور سلطان نور الدین کیا بادشاہ نہیں تھے, صلاح الدین ایوبی کیا بادشاہ نہیں تھے, اور اس کے بعد خلافت اسلامیہ 800 سال تک آدھے سے زیادہ یورپ اور یہ حجاز کی ساری سرزمین، یہ ساری سرزمین کس کے ماتحت تھی؟ یہ بادشاہت کے ماتحت تھی جس کو خلافت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ کہا جاتا تھا، باپ کے بعد بیٹا خلیفۃ المسلمین بنا کرتا تھا، اور سب سے آخر میں امت مسلمہ نے اور ملت اسلامیہ نے جس شخص سے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور جس شخص نے ملت اسلامیہ کے مشرق و مغرب میں رہنے والے ہر فرد کے درد کو اپنا درد محسوس کیا ہے، وہ بھی ایک بادشاہ تھا، شاہ فیصل، وہ بھی بادشاہ تھے. اگر بادشاہت خلاف اسلام ہوتی اور ہر بادشاہ غیر شرعی ہوتا یا اس کی بادشاہت خلاف شرع ہوتی، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ کیا یہ سارے کے سارے ظالم تھے، عامر تھے، ڈکٹیٹر تھے، جابر تھے، ظالم تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام سے اسلام پہچانا جاتا تھا اور جو اسلام کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یہ بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا. اور ہمیں انگریز نے اور یورپ نے جو تحفے میں جمہوریت دی ہے، اس جمہوریت نے ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے، اور جس جمہوریت کی بنا پہ اسلام اور شرعی قوانین اور شریعت کا مذاق اڑایا گیا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ جمہوریت ہے جس کی وجہ سے الیکشن ہوتے ہیں، اور یہی وہ جمہوریت ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت تو آزادی فکر کو کہتے ہیں. اور اسلام جس خلافت سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن نے تین شرطیں لگائی ہیں: ایمان، عمل صالح اور شرک کا نہ ہونا. اس کا ذکر آگے ہم عنقریب پڑھیں گے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ تھے، بادشاہ تھے. اور اگر ہر بادشاہ عامر ہوتا ہے تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ الزام لگے گا، جو الزام کم علمی اور ناسمجھی کی بنا پہ آئے دن لوگ ملوکیت کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا زمین میں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اور خلافت صغریٰ کے ساتھ خلافت کبریٰ بھی دی، یعنی حکومت سے بھی نوازا، تو اب تم دو کام کرنا: فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کو نافذ کرنا. حق سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اور حق سے مراد عدل اور انصاف ہے. ایک کام تمہارا یہ ہوگا کہ تم اللہ کے حکموں کو اللہ کی زمین پر رہنے والے اللہ کے بندوں پر نافذ کرو گے، کیونکہ بندے اللہ کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے، کسی اور کا قانون چل نہیں سکتا. اور نہ مخلوق کو آئین سازی کا حق حاصل ہے. آئین سازی، قانون سازی، یہ حق نہ پارلیمنٹ کو ہے اور نہ کسی پارلیمنٹر کو ہے، نہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون بنائے. قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے، یہ اس قانون کو نافذ کرنے والے ہیں. ان الحکم الا للہ، حقیقی بادشاہت صرف اسی کی ہے، یہ تو نائب ہیں اللہ کے. اسی لیے حاکمیت اعلیٰ جو ہوتی ہے، وہ ہر ملک اور ہر زمانے میں ہر لحاظ سے اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. جو عہدے لوگوں کو ملتے ہیں، یہ تو نائب ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں. تو کسی جماعت کو، پارٹی کو، ملک کو یا قوم کو یہ حق